الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو ہم اس پر مسجد کے اندر سورہ انعام کی تفسیر پڑھتے ہیں بارک القرآن جلد نمبر 3 میں سے, اور جو ابھی آیات تلاوت کی گئیں انہیں کے بارے میں ہم پچھلے جمعے کو بات کر رہے تھے کہ ان آیات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن, یا یاد کرو اس دن کو کہ جس دن اللہ رب العزت ان لوگوں سے کہیں گے, سب کو جمع کریں گے اور پھر ان سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا تھا, جنہوں نے اس دنیا کے اندر شرک کیا تھا کہ تمہارے وہ شرکا کہاں گئے جن کو تم میرے ساتھ شریک کرتے تھے. تو وہ لوگ اللہ کے اس سوال کے جواب میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہیں گے واللہ, اللہ کی قسم, ربنا, جو کہ ہمارا رب ہے, ما کنا مشرکین, ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں تھا. تو اس کی مختلف تفاصیل اشاعت نے بیان فرمائی ہیں. تو جن میں سے ایک تفصیل یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو موحد سمجھتے تھے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ شرک کرتے تھے. ایک تفصیل تو وہ ہے کہ یہ شرک کرتے تھے لیکن چونکہ جھوٹ بولا کرتے تھے, مسلمانوں سے جھوٹ بولا کرتے تھے, تو قیامت کے دن بھی ان کے لیے جھوٹ کی عادت نہیں جائے گی, تو وہاں پر بھی جا کے عادتاً جھوٹ بولیں گے. لیکن ایک دوسری بھی تفسیر ہے جس کے اوپر بھی ہم نے ساری کی ساری بات کری تھی پچھلے ہفتے, کہ یہ لوگ دنیا میں واقعی اپنے آپ کو موحد یعنی توحید پر سمجھا کرتے تھے اور بتوں کی پرستش نہیں کیا کرتے تھے, غیر عمدہ کو اللہ تعالیٰ کا شریک فعلی طور پر, عملی طور پر نہیں بنایا کرتے تھے. تو یہ اپنے آپ کو مشرک سمجھے ہی نہیں کرتے تھے, لیکن عملی طور پر یا فکری طور پر اپنے فکر کے اعتبار سے اور اپنے عمل کے اعتبار سے یہ دراصل اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں, جو قدرت ہے, وہ مخلوق کو اسائن کیا کرتے تھے, وہ لوگوں کو اسائن کیا کرتے تھے, وہ یا چیزوں کو اسائن کیا کرتے تھے. تو چونکہ اللہ رب العزت تو صرف ظاہر تو نہیں دیکھتے نا, اللہ رب العزت تو باطن کو دیکھتے ہیں, حقیقت کو دیکھتے ہیں, اللہ کے ہاں تو حقیقت کی اہمیت ہے. تو اللہ کے ہاں جو حساب کتاب ہوگا وہ تو حقیقت کی بنیاد پر ہوگا. تو ان لوگوں کو بھی اس دن جب یہ سوال کیا جائے گا تو یہ اپنے زون کے اندر وہی جواب دیں گے کہ ہم تو شرک نہیں کرتے تھے, ہم تو بالکل توحید کے اوپر تھے. تو یہ بھی ایک اس کی تفسیر ہے. اب اس کے اندر ہم نے مزید آگے بات یہ بڑھائی تھی کہ ہم عام طور پر ایسے لوگ کن کو سمجھتے ہیں کہ جو کہ اہل بدعت کہلاتے ہیں, مزاروں کے اوپر جانے والے, عرس وغیرہ کرنے والے, جلوس وغیرہ نکالنے والے اور چادریں چڑھانے والے اور نیاز فاتحہ وغیرہ بانٹنے والے اور اس قسم کی جو خرافات کرنے والے ہیں, ہم انہیں کو ایسا سمجھتے ہیں. اور اپنے آپ کو کہ جو کہ ہم کالج ایجوکیٹڈ ہیں, یونیورسٹی ایجوکیٹڈ ہیں, ہائی سوفسٹیکیٹڈ ہیں, کلچرڈ ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, انگریزی زبان جانتے ہیں اور سائنس ہم نے پڑھی ہے اور ہم نے جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے اندر بہت آگے گئے ہیں اور ہم نے بڑا مقام بنایا ہے اور ہم ساتھ ساتھ دیندار بھی ہیں، نمازیں وغیرہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور بھی اس طرح کے بہت سارے کام کر لیتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو بالکل اس سے مستثنا سمجھتے ہیں کہ ہم تو سواری کا نہیں ہوتا، ہم تو کبھی مزار تو کیا، ہم تو اس کے قریب بھی نہ جائیں، اور ہم تو کبھی بھی جو ہے وہ چادریں چڑھانے والا کام نہ کریں، ناز نیاز فاتحہ یہ سب تو ہمارے باپ دادا اگر کسی اس قسم کی غلطی میں مبتلا تھے تو وہ ہم نے اب سب ساری کی ساری چھوڑ دی ہے۔ تو کیا یہ دعویٰ یا یہ زوم یہ سچا ہے، کیا یہ حقیقت ہے، یا اس کے اندر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جھوٹ ہے یا فریب ہے، کم از کم فریب یا ڈسپشن ہے، اور اپنے آپ کو دھوکہ دینا اور غلطی پر سمجھنا حالے کے حضرت کو اوپر یہاں پہ آ جائیں، تو اس کے اوپر پھر ہم نے ٹینجنٹ پہ جا کر کے، جیسے کہ ہماری عادت ہے اچھی ہو یا بری ہو، ہم نے ٹینجنٹ پہ جا کر کے حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نیا طوفان اور اس کا مقابلہ، اس میں سے پڑھنا شروع کیا تھا، اور اسی کو آج پھر ہم آگے انشاءاللہ جاری رکھیں گے، کیونکہ جتنا پڑھنا تھا اتنا بھی پڑھ کے مکمل نہیں کیا ہے۔ تو نیا طوفان اور اس کا مقابلہ، اس کے اندر حضرت نے عصر حاضر کی اس ذہنی و اعتقادی ارتداد کی نشاندہی کی ہے۔ ارتداد یعنی دین کو چھوڑ کر کے، دین اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا دین اختیار کر لینا، یہ ہے ارتداد کی تعریف۔ تو اس ذہنی و اعتقادی ارتداد کی نشاندہی کی ہے جو مغربی تہذیب، ویسٹرن سولائزیشن اور فلسفہ اور اس کے فلسفہ حیات کے اثر سے ایک طوفان کی طرح عالم اسلام کے اندر پھیل گیا ہے، اور اس کے سب دباغ اور مقابلے کی دعوت جس کے اثر پر انہوں نے پھر باقاعدہ محنت کری اور ایک مجلس تحقیقات و نشریات اسلام کا بھی نام عمل میں لایا۔ تو اس کے اندر جو ہم پڑھ رہے تھے یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ وہ ارتداد ہے، یعنی جو مغربی تہذیب کے زیر اثر مسلمانوں میں آیا ہے، یہ وہ ارتداد ہے جس نے عالم اسلام کو اس سرے سے لے کر کے اس سرے تک، یعنی فرام اینڈ ٹو اینڈ تاراج کر دیا ہے، تاخ کو تاراج کر دیا ہے، اجاڑ دیا ہے پورے کے پورے عالم اسلام کو، گھر گھر خاندان خاندان پر اس کا حملہ ہوا ہے، یونیورسٹیوں کالجوں اور اداروں سب پر اس کی یورش ہوئی ہے۔ یونیورسٹی کالج میں، کالجز کے اندر جو ہے وہ تعلیم ہوتی ہے، اور پھر جب آپ گریجویٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ اداروں میں جاتے ہیں، آرگنائزیشن میں جاتے ہیں، کارپوریشن میں جاتے ہیں، گورنمنٹس کے اندر جاتے ہیں، تو سب پر اس کی یورش ہوئی ہے، یعنی اس نے حملہ کیا ہے۔ مشکل ہی کوئی ایسا خوش قسمت خاندان ہوگا،
اللہ کے حبیب علیہ السلام اس دنیا میں موجود تھے، صحابہ کرام اس دنیا میں موجود تھے، خیر القرون کا وہ زمانہ تھا۔ تو اگر ہم ویسے تو ہم کوئی 14 سال پہلے آپ کو دیکھ نہیں جا رہے، جا ہی نہیں سکتے، بھائی زمانہ آگے فارورڈ موو کرتا ہے، پیچھے کیسے لے کر کے جائے گا وہ؟ یہ تو ایسی بیوقوفی کی باتیں 14 سال پہلے لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن اس زمانے کو ہم کیا اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس زمانے کے جیسا بن کر کے جو ہے وہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ہماری زندگی دنیاوی طور پر بھی سنور سکتی ہے اور اخروی طور پر بھی سنور سکتی ہے، تو ہم اس بارے میں اتنا پریشان کیوں ہیں؟ تو وہی فرما رہے ہیں حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ذرا سا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے، اندر سے کیا نکلتا ہے۔ تو ذرا سا ایسے شخص کو چھیڑیں تو پتہ چلے گا یہ یا تو قرآن کو ایک معجزہ اور ابدی کتاب اور دستور حیات نہیں مانتا ہوگا، اور ان میں سب سے غنیمت وہ ہوگا، سب سے بہتر وہ ہوگا ان میں سے جو کہے گا کہ میں اس قسم کے مسائل پر غور ہی نہیں کرتا، آئی ڈونٹ ہیو ٹائم فار دیز تھنگز، میں جو اپنے لگا ہوں اپنے پی ایچ ڈی کے اندر، میں اپنے ایم فل میں لگا ہوں، میں اپنے جو جاب میں لگا ہوں، میں اپنے بچوں میں لگا ہوں، میرے پاس میں نے کبھی سوچا ہی نہیں چیزوں کے بارے میں۔ تو وہ سب سے غنیمت ہوگا اور کہے گا کہ میں تو ان چیزوں کو بڑی اہمیت دیتا ہی نہیں، وہ سب سے غنیمت ہوگا۔ کیوں؟ اس کی ایک تعبیر تو یہ کی جا سکتی ہے کہ بھئی اگر آپ کے پاس کلین سلیٹ ہو, ٹھیک ہے, وائٹ بورڈ آپ کا جو ہے وہ کلین ہو, تو اب اس کے اوپر لکھنا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے. اور اگر اس کے اوپر پہلے سے جو ہے الٹی سیدھی چیزیں بنی ہوئی ہوں تو کچھ لکھنے کے لیے آپ کو پہلے اس کو مٹانا پڑے گا نا, یا جس کو اردو میں کہتے ہیں کھرچنا پڑے گا نا. پرانی وائٹ بورڈ کو تو کھرچنا پڑتا تھا, وہ بلیک بورڈ کو, پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر کچھ لکھ سکتے ہیں نا. تو یہ کم از کم جو ہے وہ ایک کلین سلیٹ کی مانند ہوگا. اس کو بات سمجھانا نسبتا اس شخص کے کہ جس نے پہلے سے اپنے دماغ کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہے وہ کھچڑی پکائی ہوئی ہے, یا جو ہے وہ کتابیں پڑھ پڑھ کر کے کیا کیا فلسفے اپنے اندر جو ہے وہ بسائے ہوئے ہیں, اس شخص سے جو ہے بات کرنا زیادہ مشکل ہے. اسی کو فرما دیں کہ غنیمت یہی ہوگا تو کہتے ہیں کہ میں تو ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں. پھر آگے فرماتے ہیں ایک لاوارث مسئلہ. کیونکہ قرآن مجید کے اندر جو قیامت کے دن کا ایک احوال بیان ہیں کہ ہم ان سے سوال کریں گے کہ تمہارے یہ شرکا کہاں چلے گئے, تو وہ جواب دیں گے کہ کون سے شرکا, کیسے شرکا, ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا. تو ان لوگوں کے بارے میں ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ صراحتاً شرک نہیں کرتے تھے, یہ معبودان باطلا کے سامنے سجدے نہیں کیا کرتے تھے, لیکن عملی طور پر اور فکری طور پر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے نظاموں کو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے مخلوق کو جو ہے وہ وہی مقام دیا کرتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے. اس کی حقیقت ہمارے معاشرے کے اندر مذہبی فلسفے کے تحت اس طریقے سے رگ رگ ریشے ریشے کے اندر پیوست ہو گئی. وہ حضرت حلیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں, فرماتے ہیں کہ یہ ایک لاوارث مسئلہ ہے. نو ون وانٹس ٹو اون اٹ. لاوارث کیا کہتے ہیں؟ something that no one wants to own it. اب یہ تو لاوارث ہے, اس کا تو کوئی باپ مر گیا, اس کا باپ, ٹھیک ہے نا, یتیم. تو یہ ایک یتیم مسئلہ ہے بلا شبہ. یہ اعتراض بے شک آپ اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے, آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اعتراض تو ہے, جیسے ہرن کے پاس شہر آتا ہے تو کتابوں کے اندر ایک محاورہ لکھا ہے نا کہ شیر سے اب وہ بچ تو نہیں سکتا تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے. تو آنکھیں بند کر لینے سے اب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ شیر چلا جائے گا کہ بھئی یہ تو میری دلیری کے خلاف ہے کہ میں آنکھیں بند کیے ہرن کو کھاؤں, وہ تو اس کو پھر بھی کھائے گا نا. تو اس کے آنکھیں بند کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا. تو یہی فرما رہے ہیں کہ آپ کی آنکھیں بند کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ حقیقت میں ارتداد ہی ہے, لیکن وہ مسلمانوں کی توجہ اپنی طرف مبذول نہیں کر سکا. کیوں لوگوں کی اٹینشن کو اپنی طرف گراب نہیں کر سکا, جبکہ پہلے جو ارتداد ہوتا تھا تو پورا معاشرہ مسلمانوں کا ہل جاتا تھا, اور لوگ جو ہیں وہ ایسے شخص کو بالکل آسٹرسائز کر دیا کرتے تھے, اپنے گھر سے باہر نکال دیا کرتے تھے, اس کا جو ہے وہ نکاح بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتا تھا, وہ بالکل آؤٹ رائٹ الگ ہو جاتا تھا ایسا شخص. اب کیوں ایسا نہیں ہوتا, ایسے مسجد کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اس ارتداد کا مارا ہوا کلیسا یا ہائیکل میں نہیں جاتا ہے, نہ تو یہ کسی چرچ میں جاتا ہے, نہ یہ کسی سنگاگ میں جاتا ہے, نہ کسی ٹیمپل میں جاتا ہے, اور نہ یہ اپنے ارتداد اور تبدیلی مذہب کا اعلان کرتا ہے. ٹھیک ہے, زبان سے صراحتاً اعلان نہیں کرتا کہ میں مرتد ہو گیا ہوں اور اب میرے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, نہیں, یہ کہتا ہی نہیں ایسی بات. نہ معاشرہ اس پر چونکتا ہے کہ احتساب و عذاب کی صورت پیش آئے, ٹوکے گا اس کے اوپر تب اس کا احتساب ہوگا نا, تب اس کے اوپر جو ہے وہ سزا وغیرہ کا اعتراف ہوگا, اور فصل و انتفاع کا معاملہ درپیش ہو کہ اس کو جو ہے وہ الگ کیا جائے. اور
نہ فصل و انتفاع کا معاملہ پیش درپیش ہو, بس وہ بدستور اسی سوسائٹی اور معاشرے کے اندر رہتا ہے, اپنے تمام حقوق حاصل کرتا ہے, یعنی بحیثیت مسلمان کے مسلمان معاشرے کے اندر جو حقوق بنتے ہیں کہ ہاں بھائی اب جو ہے نا وہ بڑے ہو گئے ہیں تو ان کا نکاح ہونا چاہیے, تو ان کا نکاح بھی ہو جاتا ہے, اور جو ہے جب ان کے ابا کا انتقال ہوتا ہے تو وراثت میں ان کو حق بھی مل جاتا ہے, کیونکہ ہر انسان ان کو مسلمان ہی سمجھتا ہے, انہوں نے کبھی کہا کافر ہونے کا تو, اور جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر ان کو دفن بھی کیا جاتا ہے. یہ تو بڑے بڑے تین حقوق آپ کے سامنے رکھ دیے, اس کے علاوہ بھی بہت سارے حقوق ہوتے ہیں جو کہ مسلمان معاشرے میں بحیثیت مسلمان کے رہنے کے مل رہے ہوتے ہیں. تو بدستور اسی سوسائٹی اور معاشرے میں رہتا ہے, اپنے تمام حقوق حاصل کرتا ہے, بلکہ معاشرے پر حاوی ہونے تک کا موقع اس کو مل جاتا ہے, یعنی ان پوزیشن پر بھی پہنچ جاتا ہے جہاں پر کسی مسلم کنٹری کے اندر کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر صرف مسلمان پہنچ سکتے ہیں اور اس پوزیشن کے اوپر کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا. حلفت بھی اٹھا لیتا ہے قرآن مجید کے اوپر, اور پریزیڈنٹ بھی بن جاتا ہے, اور پرائم منسٹر بھی بن جاتا ہے, اور گورنر بھی بن جاتا ہے, اور چیف منسٹر بھی بن جاتا ہے, اور دوسری جو بھی پوزیشن ہیں وہ اس کو مل جاتی ہیں. تو ابھی میں تو فرماتے ہیں کہ یہ عالم اسلامی کا نہایت اہم مسئلہ اور بڑا قابل فکر معاملہ ہے. ارتداد پھیلتا ہے, اسلامی معاشرے پر حملہ آور ہوتا ہے, اور کوئی اس پر چوکتا تک نہیں ہے, کسی کی جو ہے وہ جو بھی دے رہی تھی اس کے اوپر ماتھے پر برکت نہیں آتا اس کے اوپر. علماء امت اور رجال دین اس سے کوئی پریشانی اور بے چینی نہیں محسوس کرتے. عجیب, علماء امت کون ہوتے ہیں جو کہ فارملی دین کا علم حاصل کر کے اس مقام کے اوپر پہنچے ہوتے ہیں کہ وہ علماء کہلانے کے قابل ہوتے ہیں, لیکن ان کو اس بارے میں پرواہ نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی, کتاب میرے سامنے موجود ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب وہ نسل اندر جیتے بلیم کرنا ہے تو ان کو بلیم کرے, کتنے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے نا, آپ جو علماء کے خلاف کر رہے ہیں لوگوں کو. میں نے نہیں لکھی ہے یہ کتاب, لیکن ہم اس کی تعویل کریں گے کہ یہاں پہ علماء امت سے مراد جو ہیں وہ علماء حق نہیں ہیں. ہم نے تو ایک انسٹیٹیوشن بنا دیا نا کہ اس فلانے مدرسے سے پڑھنے والے سارے کے سارے علماء آتے ہیں, پیریڈ, خلاص, بائی ڈیفالٹ, چاہے کام کرتے ہو نہ کرتے ہو, اپنے اکابرین کو فالو کرتے ہو نہ کرتے ہو, دین کی حفاظت کرتے ہو نہ کرتے ہو, دین کی ٹھیکے داری کرتے ہوں یا دین کی چوکی داری کرتے ہوں, یو ڈونٹ کیئر. یہ ہماری اصلیت بن گئی ہے. اصلیت کہتے ہیں غلط کام کے اگر کسی کو سپورٹ کرنا, یہ نہ دیکھنا کہ اس کا عمل کیسا ہے, غلط ہے یا صحیح ہے, بس میرے خاندان سے, بس میرے فرقے فرقے سے ہے, بس میرے مسلک سے ہے, بس میرے طریقے سے ہے, اب وہ کوئی جو بھی کام کرے. ونحن اصبع, ونحن اصبع, اصبیت اسوی کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ بھی اسی کا فلک نہیں ہے, لیکن حق بات کہنی پڑتی ہے. تو علماء حق ایسے نہیں بن جاتے کسی مدرسے کا پڑھنے کی وجہ سے, کام سے بنتے ہیں, ٹھیکیداری سے نہیں بنتے, چوکیداری سے بنتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ علماء امت اور رجال دین جن کو جو سمجھتے ہیں رجال دین, اس سے کوئی پریشانی اور بے چینی نہیں محسوس کرتے. پہلے جب کوئی پیچیدہ مسئلہ پیش آتا تھا تو لوگ اس کو حل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا کرتے تھے. ایسے موقع پر ضرب المثل تھی کہ ابوبکر ولا ابا حسن رہا, کہ کوئی پیچیدہ فکر مسئلہ اگر پیش ہے فکرتن. اس طرح کی بات میں بات ہو رہی تھی علی اکان کے بارے میں, نبی صاحب نے فرمایا کہ اللہ مدینۃ العلم و علی باب ہوا, کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی جو ہے نا وہ اس شہر کا دروازہ ہے. تو اب اس کے اوپر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ علی اکان کا جو علم تھا نا وہ سب سے زیادہ تھا. تو ایک ساتھی نے پوچھا کہ علی اکان کے بارے میں جو خاص چیز آپ نے دوسری خاص بات بیان فرما دی, لیکن علی اکان کے بارے میں خاص چیز تو خدیثے لگتی ہے کہ وہ تو علم کے اندر بہت بڑے تھے. اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی, جواب بھی عطا فرما دیا. اچھے سوال کا فائدہ ہوتا ہے نا, جواب بھی اوپر سے آتا ہے. ان کو بتایا کہ علی اکان کا جو علم تھا نا
وہ دوسرے صحابہ، کیونکہ وہاں پہ کمپیریزن چل رہی تھی، بات چل رہی تھی شیخین کی ایز کمپیئر ٹو خفیتین کے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ ان کے اندر سب سے بلند تھے. اور پھر جو داماد تھے دو حضرت، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کی دوسری صفات کے بارے میں بات ہو رہی تھی. تو وہی کسی نے کہا کہ بھائی علی رضی اللہ عنہ کی خاصیت تو علم ہے، تو آپ نے تو علم جو ہے وہ خالی ان کی خاصیت بیان کیا، تو علی رضی اللہ عنہ کی. تو بتایا کہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس مسائل کا علم تھا کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے شریعت کے اندر ہے، ایسے نہیں ایسے شریعت کے اندر ہے. حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کئی واقعات ایسے ہیں کہ انہوں نے مسئلہ بتانے میں ان سے خطا ہو گئی اور علی رضی اللہ عنہ نے آ کر کے ان کی اصلاح کری، علی رضی اللہ عنہ نے آ کر کے ان کی اصلاح کری اور انہوں نے فوراً تسلیم کر لیا، ہم اس سے کمسی ہو گئی، دل میں مسائل یاد نہیں رہتے. لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہم پڑھتے ہیں، عجیب بات فرمائی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا جو کہ ان کے والد تھے، تو فرماتے ہیں کہ آج علم میں سے 99% علم دنیا سے رخصت ہو گیا، 99% علم دنیا سے چلا گیا، عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلا گیا. تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس 99% علم تھا اور باقی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس 1% علم تھا، یا 1% کبھی جو ہے وہ شیئرنگ ہوتی ہے پھر باقی ساری عمر اور عمر کے پاس نہیں. عمر رضی اللہ عنہ کے جانے کے پہلے اس دنیا سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جا چکے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا چکے تھے. تو علم کس کے پاس تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. اور پھر ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے ابوبکر کے سینے میں انڈیل دیا. تو نبوت نہیں انڈیلی، نبوت نبی علیہ السلام کے ساتھ ختم ہو گئی، لیکن علم تو انڈیل دیا نا. اور پھر جو باقی بچ گیا وہ عمر رضی اللہ عنہ کے اندر انڈیل دیا. تو اب جب عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تو 99% رخصت ہو گیا، اب جو باقی بچا ہے نا وہ پوری عمر کے اوپر ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے. اور ان میں بڑا مقام ہے علی رضی اللہ عنہ کا ہے آف کورس. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایک پیچیدہ فقہی مسئلہ درپیش ہے، فقہی مسئلہ درپیش ہے یعنی مسائل کا جس کو مسئلہ سمجھا جاتا ہے، لیکن کوئی نہیں جو اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذہانت کے ساتھ حل کرے. علی رضی اللہ عنہ جیسے کوئی نہیں ہے جو کہ فقہی مسئلے کو حل کرے یہاں پر، جیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں علی رضی اللہ عنہ آ کر کے جو ہے فقہی مسئلے بتا رہے ہوتے تھے، یہ ایسے نہیں ویسے ہے، یہ ایسے نہیں ایسے ہے. ٹھیک ہے، اس ارتداد کے موقع پر بے ساختہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان عظمت یاد آتی ہے اور کہنا پڑتا ہے قبولتن ولا ابا بکرنا، کہ ارتداد کی آگ پھیل رہی ہے، ارتداد کی آگ پھیل رہی ہے، لیکن کوئی نہیں جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قوت ایمانی اور شان عظمت کے ساتھ اس کے اوپر قابو پائے. جیسے انہوں نے فتنہ ارتداد کے اوپر جو ہے وہ ہر چیز قربان کر دی تھی اس کو روکنے کے لیے، اور بالکل قربانی کری تھی کہ بے شک جو ہے وہ جنگل کے جانور آ گئے کہ اگر مدینہ منورہ کے گھروں کے اندر بھیج جائے اور عورتوں اور بچوں کو گھسیٹ کے لے جائے، لیکن میں پھر بھی اس لشکر کو واپس نہیں بلاؤں گا، میں پھر بھی اس لشکر کو روانہ کروں گا. وہ سارے متضاد کے خلاف بھی اور دوسرے جو ارتداد کے جیسے مسئلے تھے ہم آتے ہیں کہ لیکن یاد رکھیے اس مسئلے کا علاج جنگ نہیں ہے، یعنی یہ وہ والا ارتداد نہیں ہے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا، یہ اس کی یہ وہ والی شکل نہیں ہے کہ اس کا علاج جنگ نہیں ہے اور نہ اس پر رائے عامہ کو بھڑکانا درست ہے، عوام الناس کو بھڑکانا کہ تلاش کرو تمہارے گھروں کے اندر یا تمہارے محلے کے اندر کون کون مرتد ہے اس طرح کا، یہ بر افروختگی اور سختی سے حل نہیں ہو سکتا ہے، یعنی جذبات کے راستے سے اور سختی سے ہینڈل کرنے سے یہ والے ارتداد کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ سختی الٹا نقصان پہنچائے گی اور فتنے کو اور بھڑکا دے گی. اس فتنے کو اسلام خفیہ تحقیقاتی عدالتوں انکویزیشن سے آشنا نہیں ہے. انکویزیشن کیا تھی؟ یہ رومن کیتھولک چرچ کا ایک باقاعدہ عدالتی سسٹم تھا، جوڈیشل ان کا ایک سسٹم تھا کہ جس میں کہ جو پوپ تھا وہ اعلان کرتا تھا کہ بھائی لوگ کھڑے ہو, ہمارے صحیح کرسچن جو ہیں وہ کھڑے ہوں, اور تبیا تبیا بستی بستی جا کر کے وہاں پہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون جو ہے نا وہ رومن کیتھولک عقیدے سے پھر گیا ہے, جیسے پروٹیسٹنٹ یا کوئی اور کسی اور جو یہودی یا اسپین کے اندر مسلمان جو کہ عیسائیوں کو نہیں مانتے تھے, باقی تو مسلمان اس وقت اور نہیں تھے نا, چند جگہ پہ تھے بوسنیا البینیا اور مونٹینیگرو, اس جگہ پہ جو ہے یورپ کے اندر بھی جا کر کے مسلمان تھے, لیکن ادروائز کون ہوتے تھے, یا تو پروٹیسٹنٹ جو بن گئے تھے یا جو ہے وہ جو یہودی, تو ان کو پکڑ پکڑ کر کے پھر ان کے اوپر مقدمہ چلایا جاتا تھا, اور چند مقدمہ ہوتا تھا ان کی کوئی سنی نہیں جاتی, کسی کی بھی سنتے تھے, بس اس کے اوپر الزام ہے چاہے سچا ہو چاہے جھوٹا ہو. اب جو ہے نا وہ اس کو اس سے پہلے تو اعتراف کرایا جاتا تھا, اگر کوئی اعتراف کر دیتا تھا اور بڑا خوش قسمت بھی ہوتا تھا ساتھ ساتھ, تو اس کو جو ہے نا وہ جو دوڑے پھوڑے مار کر کے اور کچھ پیسے ویسے لے کر کے اس کو جو ہے بے دخل کر دیا جاتا تھا, کھو دیا جاتا تھا. لیکن اگر وہ خوش قسمت نہیں ہوتا تھا تو چاہے وہ اعتراف کرے چاہے وہ اعتراف نہ کرے, اس کو اتنا ہولناک تشدد کا شکار کیا جاتا تھا کہ ہم تو کتاب میں پڑھ کر کے جو ہے نا ہماری نیند حرام ہو جائے, ہم سو نہ سکے اس تشدد کے. صرف اگر ہم کتابی اکاؤنٹس پڑھ لیں, ویڈیو دیکھنا, اس کی کوئی تصویر دیکھنا تو دور کی بات ہے, ایسا تشدد کیا جاتا تھا ان کے اوپر. تو یہ انکوزیشن ہوتی تھی یورپ کے اندر, یہ 13ویں صدی عیسوی کے اندر شروع ہوئی تھی, اور اس کی جو بدترین شکل اور سب سے زیادہ آرگنائز شکل تھی وہ پھر اسپین کے اندر, اس کے بارے میں پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی, کہ جب مسلمانوں کی حکومت اسپین میں ایک سال کے اندر اندر ساری کی ساری ختم ہو گئی, تو پھر مار دیا گیا یا ان کو جو ہے وہ بے دخل کر دیے گئے, یعنی جو بھاگ ہے وہ بے دخل ہو گئے, اور جو داخل بچ گئے تو ان کو پھر اسی طریقے سے اسپینش انکوئزیشن کا جو ہے شکار کیا گیا, اور تشدد کر کر کے جو ہے یا تو مار دیا گیا یا ان کو کرسچینی میں کنورٹ ہو گئے, اور پھر ایک مسلمان بھی اتنے بڑے یورپ کے ملک کے اندر باقی نہیں بچا, ایک مسلمان بھی باقی نہیں بچا. اب جو وہاں پر نظر آتے ہیں نا, وہ تو مسلمان ملکوں سے جاب کرنے کے لیے گئے اسپین, وہ نظر آتے ہیں اسپین کے اندر, یا کچھ لوگ جب جو کنورٹ ہو گئے تو وہ ہیں. تو کہتے ہیں کہ اسلام خفیہ تحقیقاتی عدالتوں انکوزیشن سے تو آشنا ہی نہیں ہے, مسلمانوں کو کئی قسم کی حرکت نہیں کری ہے, اور نہ وہ جبر و ظلم کا روادار ہے. یہ معاملہ عزم و حکمت اور صبر و تحمل چاہتا ہے, اور اس سے نبٹنے کے لیے غور و فکر اور گہرے مطالعے کی ضرورت ہے, اپنے علم کو گہرا بنانے کی ضرورت ہے, فکر کی تدبر کی ضرورت ہے کہ بھائی اس کو ہم کیسے جا کر کریں, کیسے اس کا حل کریں. تو جن کا تو ایمان پہلے سے بنا ہوا ہے وہ دوسروں کو سکھائیں, اور جن کا اپنے کو پتا نہیں ہے کہ پتا نہیں ان کے بھی عقائد صحیح ہیں کہ نہیں ہے, وہ اپنے عقائد کو تو صحیح کرے نا, چیک تو کرے نا کہ ان کے عقائد ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے, اپنی اصلاح کریں, پھر جیسے کہ ترتیب بنتی ہے اپنی اولاد کی فکر کریں, اپنی رعیت کی فکر کریں, اپنی بیوی کی فکر کریں, اپنے گھر والوں کی فکر کریں, ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چلائیں, ان کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے بات سمجھائیں, اور پھر جیسے جیسے ماحول بنے ویسے ویسے اس ارتداد کی جو وجوہات بن رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ ارتداد پھیلا ہے, یعنی میڈیا اور ایجوکیشن سسٹم جس کے ذریعے سے جو اس ارتداد کو پورے اسلامی معاشرے کے اندر پھیلایا جائے, اس کا کوئی سدے باب کریں, اس کو روکنے کا انتظام کریں, ورنہ ادھر سے جو ہے وہ آپ ذہن بنانے کی محنت کر رہے ہیں, ادھر سے ذہن خراب کرنے کی آپ سے ڈبل زیادہ محنت ہو رہی ہے, تو آپ کو کامیاب نہیں ہو سکتے اس کے اندر کبھی بھی. تو ان سب چیزوں کے لیے پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے نا, جگت کے پرندہ ذکر تن فاؤل مؤمنین, یاد دہانی کراؤ, کیونکہ یاد دہانی کرانا جو ہے وہ ماننے والوں کو فائدہ دیتا ہے, اور جو نہ مانتا ہو اس کو یاد دہانی کراتے رہو, کیا میرا دماغ خراب کر رہا ہے یار, یہ کیوں میرے پیچھے پڑا ہوا ہے یار, یہ آئی ہیو بیٹر تھنگس ٹو ڈو یار, یاد دہانی کرائے چلے آ رہے ہیں, کرائے چلے آ رہے ہیں, کرائے چلے آ رہے ہیں, ادھر وہ جو ہے نا اندر سے اس کا پورا بلاک ہوا ہے معاملہ, سننے کے لیے تیار نہیں ہے, مانتے نہیں ہے اس بات کو, جو آپ کو یاد دہانی کرا رہے ہیں, جنت میں اتنا بڑا درخت ہوگا, وہ درخت جو ہوگا ایسے ہو جائے گا, میرے ساتھ کی یاد دہانی کس چیز کی کراؤ گے, قرآن کی یاد دہانی کراؤ گے نا, قرآن میں وہ قرآن کو نہیں مانتا, حدیثوں والے کو یاد دہانی کراؤ گے نا, وہ حدیث کو مانتا ہی نہیں, جنت کی یاد دہانی کراؤ جنت ہی کو نہیں مانتا, دیوق کی یاد دہانی کراؤ گے وہ دیوق کو ہی نہیں مانتا, کس چیز کی یاد دہانی کرا لو گے؟ وہ تو کالج کا پڑا ہوا, وہ تو سرکار کا ڈبے کا دودھ پیا ہوا, نہ تو کوئی ماں باپ کے اوتار اس کے اندر آئے, ماں باپ سے مراد اچھے والے ماں باپ, آج کل کے ماں باپ نہیں, دودھ ڈبے کا پیا اور تعلیم ہے سرکار کی, تو بھائی پہلے تو اس کے عقائد کی فکر کرنی پڑے گی نا, وہ مانتا نہیں ہے کہ وہ مانتا ہے, نہ دنیا کی عالمگیر اشاعت کا راز, کیسے یہ پوری دنیا کے اندر اس کی اشاعت ہو گئی, تو بات ہے کہ یہ نیا دین اسلامی دنیا میں کیوں کر پھیل سکا, کیسے پھیل گیا یہ پورا کا پورا دین اسلامی دنیا کے اندر, کیسے اسے یہ طاقت حاصل ہو سکی کہ مسلمانوں پر عین ان کے گھر کے اندر حملہ آور ہو سکے آ کر کے, اور کیوں کر اس کے لیے ممکن ہوا کہ لوگوں کی عقلوں اور طبیعتوں پر اس قدر قوت کے ساتھ مستولی وغیرہ اس کی, اس قدر طاقت کے ساتھ ان لوگوں کی عقلوں کے اوپر طبیعتوں کے اوپر, یہ سب سوالات ہیں جو بڑی گہری اور دقیق فکر اور بڑے وسیع مطالعے کو چاہتے ہیں, سمجھنا پڑے گا اس کی حقیقت کو, اس کی تفصیل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. قصہ یوں ہوا ہے کہ 19ویں صدی عیسوی میں, یعنی 1800s میں, 19ویں صدی عیسوی میں دنیا اسلام پر تھکاوٹ اور بڑھاپے کے آثار قائم ہونے لگے, جیسے نبی صاحب فرمایا کہ دین پرانا ہو جائے گا, اس کو تجدید کی ضرورت ہوگی, تجدد کی نہیں تجدید کی ضرورت ہوگی, تو اللہ تعالیٰ مجدد بھیجے گا, ہر 100 سال کے اوپر جو ہے وہ مجدد آتے ہیں, 1000 سال کے اوپر بھی وہ بڑے والے مجدد آتے ہیں, تو وہ دین کی تجدید کرتے ہیں, تو یعنی دین لوگوں کے اندر, دین قرآن میں کے اندر برائی نہیں ہو جاتا, دین کے عقائد جو ہے وہ انایتھیکل نہیں ہو جاتے, لیکن لوگوں کے سینوں کے اندر, لوگوں کی عقلوں کے اندر وہ منڈمل ہونے شروع ہو جاتے ہیں, وہ ڈم ڈاؤن ہونے شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ ہونا شروع ہو گیا 19ویں صدی کے عیسوی کے اندر, دعوت و عقیدہ اور علم و اقلیت کے لحاظ سے وہ شدید زور و انحطاط کی کیفیت میں مبتلا ہو گئی, اور یہ صرف انڈیا پاکستان کے اندر نہیں, صرف بڑے صغیر کے اندر نہیں, بلکہ عرب ملکوں کے اندر بھی اور سلطنت عثمانیہ کے علاقوں کے اندر بھی, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ نارتھ افریقہ میں جو پورا پورا مسلمان ملکوں کے اوپر محیط ہے, وہاں پر بھی ہر طرف جو ہے ایسے معاملہ ہونا شروع ہو گیا. اسلام تو بے شک, یعنی دین اسلام تو بے شک بڑھاپے کی منزل سے آشنا ہی ہے, دین اسلام کے اوپر تو کٹھور بڑھاپا آ سکتا ہے, اس کی مثال تو سورج کسی ہے کہ قدیم ہونے کے باوجود ہر وقت جدید اور ہر وقت جوان, ٹھیک ہے, لیکن یہ مسلمان تھے جو ذوق و پیری کا شکار ہو گئے, علم میں وسعت, فکر میں ندارت, یعنی فکر ادھر کرنے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس, ندارت بالکل, عقل میں اقلیت, ایک رنگ جو ہے عقل جو ہے نا وہ گھاس چلنے والی چلی گئی, یعنی یو آر ریڈی ایٹ ہے, آپ دیکھیں نا ابھی ہم بچوں پھر بات یاد آ جاتا ہے, وہ ہمارا پنجرا ایویری چھوٹی سی ہے نا, وہ بیڈ ہاؤس بنا ہے, تو اس کے اندر جو ہے نا وہ دو قسم کے پرندے رکھے ہیں, ایک رکھے ہیں طوطے, ٹھیک ہے, اور دوسرے رکھے ہیں چوہے, ٹھیک ہے, تو بچوں کے ساتھ اب آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا پچھلے ہفتے کے بھی دعا بھی مانگی ہے اللہ سے وقت تک ہم نے بنا دیجیے گا, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے, سن لیتے ہیں ہم جیسے بنا جانوں کی بھی. تو ایک اور عجیب, یہ بچوں سے بات ہو رہی تھی, کسی بچے نے کہا شاید ان میں سے کسی نے کہا ہوگا, دیکھیے چوہے جو ہے نا یہ لوگ کھاتے رہتے ہیں, ہر وقت چپتے رہتے ہیں, چوہا چگنے کے بعد میں آتا, ہر وقت چپتا رہتا ہے, چپتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, اور اوپر طوطا جو ہے وہ بیٹھا رہا ہے تو وہ چوں 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 کر رہا ہے, یعنی اللہ کی حمد کر رہا ہے, تو جی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یا اپنا کوئی ادھر سے ادھر اڑ کے جائے گا, ادھر سے ادھر اڑ کے جائے گا, ٹھیک ہے, جو بچے نے کہا میں نے کہا بیٹا جب ہی تو اس کو ہماری خوراک بنایا گیا, یہ چپتے رہتے ہیں, یہ ہر وقت چپتے رہتے ہیں, ان ادر ورڈ عقل گھاس پر نہیں رہی ہے, ہر وقت چل رہی ہے, ان کو خوراک بنا دیا گیا, اور وہ دیکھو بیٹھے ہوئے اللہ سے بزرگ کر رہے ہیں, آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, کمیونیکیشن کر رہے ہیں, چار معاملے پر انگلی بلا رہے ہیں, ان کو ہم دکھا رہے ہیں. حالانکہ کھائیں تو پھر وہ حلال ہوتا ہے لیکن ہم کھاتے ہی نہیں اس کو, ہمارے دل میں ان کی چاہت نہیں ہے ان کو کھانے کی. چوزوں کو, مرغیوں کو ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں بتایا جاتا ہے تعداد میں جو ہے وہ پورے کے پورے پلانٹ میں جا رہے ہوتے ہیں, روزانہ پتا نہیں کروڑوں بھیج رہے ہیں جو ہوتے ہیں ہم کھا رہے ہوتے ہیں. تو جب پتنگ خاص سے ہمیں چلی جائے نا تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ خوراک بنا دیا جاتا ہے, وہ اپنی زندگی کا مقصد پورے نہیں کر رہا نا, اس لیے کہ دنیا دن میں بولا گیا تھا. تو وہی پھر مسلمانوں کے ساتھ ہوا کہ عقل میں اکثریت دعوت کے جوش و ولولے اور اسلام کی مؤثر طریقے پر پیش کرنے کے سلیقے میں بڑا بھلا محسوس ہوتا تھا. اسلام خود نہیں سمجھ میں آتا تھا تو اگلے بندے کو کیا پیش کریں گے. مزید بڑا یہ ہوا کہ تعلیم یافتہ نوجوانوں سے ربط نہیں رکھا گیا, یعنی برٹش ایجوکیشن سسٹم سے پہلے بھی جو مسلمان معاشرے کے اندر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس زمانے کی جو تھی اور بڑی ترقی کری تھی مسلمانوں نے, حتیٰ کہ نان مسلم وہ کل بھی بات ہوئی تھی, اسٹیو جابس کا بھی ایپل کا مینوفیکچرر فاؤنڈر تھا, اس نے بھی کہا تھا کہ ہماری جتنی بھی ترقی ہے نا یہ مسلمانوں کی سائنس کی ترقی کے اوپر جو ہے بیس ہے. بڑا اس کو مسلمان سوچ کرتا ہے کہ اس نے غلط بات کری. تو بھائی ان کے تعلیمی نظام سے پہلے بھی مسلمان جو تھے وہ فلکیات کے اندر الجبرا کے اندر, تو وہی بات ہوئی تھی مسئلہ سے یہ جو ہے وہ تاج محل جو ہے وہ قرآن کی تفسیر پڑھ کر کے بنایا گیا ہے, حدیث وار کا پڑھ کر کے بنایا گیا ہے, بھائی سائنس کو پڑھ کر کے بنایا گیا نا, اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیق کر کے اتنے بڑے بڑے ونڈرز جو ہے مسلمانوں نے بنائے ہیں. تو یہ جو تعلیم یافتہ نوجوان تھے ان سے ربط نہیں رکھا گیا اور نہ ان کے ذہن کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی, جس کو کہتے ہیں انٹلیکچوئل لیول کے اوپر انگیج ہونا, ذہنی لیول کے اوپر نوجوانوں کے ساتھ بات کرنا. آج کیا ہے ہم اسی کا رونا رو رہے ہیں آج کل کہ باپ جو ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے سے بات نہیں کرتا, بیٹا باپ سے نہیں بات کرتا, باپ کے پاس تو بھیڑ نہیں ہے بیٹے کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے, تو کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتی. ماں کو اپنے بیٹی سے پھر کمیونیکیشن کر رہی ہوتی ہے کہ بھائی اس نے دوسرے کے گھر جانا ہے تو اس کو ذرا کھانا پکانا سکھایا, بھنڈار بنانے کی بات ہو رہی ہے, ورنہ تو یہ نہیں ہوتا. کالج بھیجو گی, پڑھ لکھ کر کے آئے گی, اچھے سے بھیڑ دے کر آئی, شادی پھر جب اس کا دل چاہے گا کرے گی, اس کو نوکری کی وغیرہ فکر ہوتی ہے شادی سے زیادہ. تو ان گھرانوں کی تو بات ہی نہیں کر رہے, دیندار گھرانوں کے اندر ماں بیٹی سے انگیج کیوں ہوتی ہے کہ بیٹی کو جو ہے نا وہ کھانا پکانا سکھانا ہے, ذرا صفائی ستھرائی سکھانی ہے, اور جو ہے نا ذرا ساس کو برداشت کرنے کا اس کو طریقہ آنا چاہیے, کل کو دوسرے کے گھر جائے گی نو بھر کر کے جو ہے وہ تلاف لے کر کے آئیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے. تو ماں بھی اسی وجہ سے انگیج ہوتی ہے اپنے بیٹی کے ساتھ, سوچ اور فکر کے لیول کے اوپر بیٹے کے ساتھ انگیج نہیں ہوتی, اور باپ بیٹے کے ساتھ. تو ہم نے دیکھا کہ جو بہت دیندار گھرانے ہیں خصوصاً ویسٹرن جہاں پہ اسلام تو کالج ایجوکیٹڈ طبقے کے اندر اسلام ادھر سے شروع ہوا ہے امریکہ سے, اس میں کوئی محسوس نہیں کرتا کہ نہیں بھائی وہ مدرسہ ایجوکیٹڈ سسٹم ہوتا ہے پاکستان کے اندر سب سے بہترین, انڈیا کے اندر سب سے بہترین, لیکن کالج یونیورسٹی ایجوکیٹڈ جو کلاس ہے اس میں اسلامی بیداری کافی حد تک جو ہے نا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر سے شروع ہوئی. تو ہم نے دیکھا کہ جو بہت زیادہ دیندار ماں باپ باپ ہیں اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ انگیج ہونا چاہتے ہیں, بات چیت کرنا چاہتے ہیں, تو دیش وٹ ڈو دے ٹاک اباؤٹ, پتہ کیا کس چیز میں بات کرتے ہیں, سوکر کے اوپر, سوکر کے اوپر یا کسی اور اسپورٹس کے اوپر. ابا حضور جو ہے بالکل دیسی میٹر میں انہوں نے باسکٹ بال کی شکل دیکھی ہے, انہوں کو باسکٹ بال کھیل رہا ہے, لیکن بیٹے کے ساتھ جو ہے نا وہ باسکٹ بال کے اوپر باتیں کر رہے ہیں اور سوکر کی بھی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ کیوں اپنے بیٹے کے ساتھ اس ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں, سوچا میں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ان طور پہ بات کرنی ہے, پتہ ہی نہیں ان کو کیا بات کرنی چاہیے. تو بھائی ذہنی لیول کے اوپر آپ بچوں کے ساتھ انگیج نہیں ہوں گے تو پھر شیطان کے لیے تو پورا حیران خلط ہو گیا نا آپ نے, اور شیطان تو خالی جنمی شیطان میں, بلکہ آپ جن انسٹیٹیوشن کے اندر ان کو بھیج رہے ہیں وہاں پر تو انسانی شیطان میں ایک ایک بڑھ کر کے شیطان موجود ہے. تو پھر تو وہی آپ کے بیٹے کے ساتھ بات کریں گے, وہی آپ کے بیٹے کے ذہن کے اندر پھر اپنے خرافات ڈالیں گے. حضرت ابو الحسن رضی اللہ عنہ اسی بات کو لکھ رہے ہیں, اسی بات کو لکھ رہے ہیں کہ تعلیم یافتہ نوجوانوں سے ہم کہتے ہیں بے تعلیم یافتہ نوجوان دیکھو کہ جو ہے وہ چاہے وہ کوئی ابھی کالج ایجوکیشن پہنچے گی نہیں ہے رب نہیں رکھا گیا اور نہ ان کے ذہن کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی حالانکہ آنے والا دور انہیں کا تھا ماں باپ دیندار بن جاتے ہیں اولاد دیندار کیوں نہیں بنتی اولاد میں وہ ایسی کیوں کہ ہمارے بھائی جو واقعات سنا رہے تھے تو ایک واقعہ اس نے یہ سنایا باقی بھی تھے لیکن مجھے یاد نہیں ہے ایک واقعہ سنایا کہ کالج کے اندر ایک لڑکا تھا جو کہ فجر میں آ کر کے دوسرے لڑکوں کو اٹھایا کرتا کتنا دیندار ہوگا وہ لڑکا کہا جس سے لڑکا خود اٹھتا ہوگا وضو کرتا ہوگا دوسرے لڑکوں کا آپ اٹھاتا ہے نا لیکن کیا ہوا اس کے ساتھ کہ ایک کورس اس نے دیکھا یونیورسٹی کے اندر جس کا جو ٹیچر تھا وہ قادیانی تھا چھ مہینے تک اس نے وہ کورس پڑھا ہے اگر مجھے صحیح یاد ہے اور آفٹر سکس منتھس دیٹ گائے بکیم اور انٹرنیٹ کے پتہ نہیں قادیانی بن گیا یا ایتھیسٹ بن گیا سب کچھ چھوڑ گیا اس نے نماز چھوڑ دی اس نے کہاں دوسروں کو اٹھاتا تھا کہاں اس نے خود نماز پڑھنی چھوڑ دی کیوں ایسا ہو گیا بھائی کیسے ہو گیا یہ بات یہ معاملہ اس لیے کہ جو اس کا دین تھا یہ ظاہری دین تھا سر یہ گھر کے ماحول میں آتا تھا اور انگریزی کی ایک کہا ہوتا ہے نا وین اینڈ روم ڈو ایز یور اون از ڈو جب تم جہاں پہ ہو جس ماحول کے اندر ہو اسی جیسے بن جاؤ تو گھر کے ماحول میں تھے وہاں پہ نمازیں پڑھتے تھے یونیورسٹی کے ماحول میں آئے تو جب تک جو ہے وہ کامیابی سے واسطہ نہ پڑا اس وقت تم نمازیں پڑھتے بھی تھے پڑھاتے بھی تھے اور جہاں جو ہے وہ تمہارا ایک واسطہ پڑا ایک ٹیچر کے ساتھ تمہارا سارا دن ختم ہو گیا کیوں ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اندر خالی تھا اس کا ذہن بنا ہوا نہیں تھا اس کا دل بنا ہوا نہیں تھا اس کا اس وجہ سے ایسے اس کا دن ختم ہو گیا اور یہی جو ہے وہ بات ہے جس کو کہ ہمارے اکابرین کس سے رو رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ حالانکہ یہ تو نئی جنریشن ہے آپ کو تو اپنا جینا مرنا ان کے حوالے پہ جانا چاہیے آپ قبر میں جائیں گے یہی تو آپ کے لیے دعا کریں گے یہی تو آپ کے لیے چکر جاری رہیں گے اور اگر آپ نے ان کی دین کی حفاظت کی فکر نہیں کری رو کے بتایا میں ان کی دین کے لیے دعائیں نہیں مانگی تو یہ آپ کے لیے آزادی جاری رہیں گے یا تو چکر جاری بنیں گے یا آزادی جاری بنیں گے آپ اپنا نام اعمال سمیٹ کر کے قبر میں پہنچ جائیں گے اور ان کے اعمال کی وجہ سے آپ کو عذاب دکھنے سے دکھنا ہوتا چلا جائے گا حتیٰ کہ قیامت کے دن دے ول میک شیور کہ یہ اکیلے جہنم میں نہ جائیں بلکہ آپ کو اپنے ساتھ لے کے جہنم میں جائیں اپنے ساتھ لے کے اپنے ماں باپ کو جہنم میں جائیں تو ایسی ذمہ داری کا کیا فائدہ ایسی گاڑیاں رکھنے کا اور ایسے دین کا کام کرنے کا کیا فائدہ جب اور نہ کیوں کافی نہیں چلی جا رہی ہے کہتا ہے اس نوخیز نسل کو اس بات کا قائل کرنے کی بہت کم کوشش کی گئی کہ اسلام ایک سدا بہار پیغام اور دین انسانیت ہے قرآن ہی تنہا وہ معجزہ اور ادبی کتاب ہے جس کے عجائبات کی انتہا نہیں ہے جس کے ذخائر فکریہ کا اختتام نہیں ہے اور جس کی جدت پر کہنگی کا گزر نہیں ہے یہ ایسا جدید مذہب ہے اس کے اوپر کونا کاری نہیں آتی بہاپا نہیں آتا اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے ایک زبردست معجزہ تمام نسلوں کے رسول اور تمام زمانوں کے امام ہیں اسلام شریعت قانون سازی کا ایک معیاری نمونہ ہے اس میں زندگی کے ساتھ چلنے اور اس کے صحیح مطالبات کا جواب دینے کی پوری صلاحیت موجود ہے بہترین مذہب ہے بہترین دین ہے بہترین ضابطہ حیات ہے لیکن یہ کسی کتاب چڑھانے کا نہیں ہے کسی دیوار کے اوپر رنگنے کا نہیں ہے یہ تو انسانوں کے لیے ہے نا اگر انسان اس کو سمجھنا چھوڑ دیں بات کو سننا چھوڑ دیں اس کی فکر کرنا چھوڑ دیں تو پھر اس دین کے اوپر اللہ تعالیٰ تو کسی دوسرے کو پڑھا دیں گے تمام ہے قرآن مجید کے اندر ساری روپے کے تمام ہے قرآن کے اندر تم نہیں مانو گے تو ہم کسی دوسری قوم کو بدل کر کے لے آئیں گے دوسری قوم کو ہماری بھی کوئی مشکل نہیں ہے والا کام ابھی بھی مضمون کافی رہتا ہے تو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلے جمعے تک اس کو جاری رکھیں گے یہاں پہ ہم آج کی بات ختم کر کے پھر انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے پیدل کلمات دل کے اندر اپنی تمام غلطیوں کوتاہیوں خصوصاً ان غلطیوں کوتاہیوں جن کے بارے میں ابھی روشنی ڈالی گئی ہے, جن کے اوپر ابھی بات کی گئی ہے کہ ہماری فکریں کدھر ہیں, ہماری سوچیں کدھر ہیں, اور ہم اس دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ہم اپنے اولاد کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اس گناہ عظیمہ سے سچی پکی توبہ کی نیت کے ساتھ ہم ان توبہ کلمات کو پیچھے پیچھے دوہرا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ رسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميعا احکامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك یا ارحم الراحمین. اس توبہ کے اوپر استقامت کے لیے مشائخ نے کچھ معاملات بتائے ہیں. اگر ان معاملات کو ہم پابندی سے کچھ نہ کچھ ہی کرنے کی کوشش شروع کر لیں گے تو اس توبہ کے اوپر پھر اگر ہم نے سچے دل سے توبہ کری ہے تو اس کے اوپر پھر استقامت بھی نصیب ہو جائے گی. یہ معاملات سادہ سے ہیں. صبح شام اگر ہم استغفار کی تصدیق کر لیا کریں, استغفر اللہ ربی ان کل ذنبی واتوب الیہ. دوسرا معمول صبح شام سو دفعہ یا جتنا بھی کر سکیں ضرور شریف کی تصویر پر لیں. اللہ صلی اللہ سیدہ محمد مولانا سیدنا محمد المبارک وسلم. قرآن مجید کے ساتھ تلاوت پر بھی ایک رب تعلق مسلمان کا بنے رہنا چاہیے, تو کچھ وقت تلاوت کے دوران قرآن مجید کر لیں. وقوع قلبی یعنی علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دیں. مراقبہ یعنی تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل میں جھانک کر کے اللہ کی رحمت کے آنے کا تصور کر کے تھوڑا اپنے دل کے ساتھ اپنی روح کے ساتھ جڑنے کی محنت کر لیں. اسی کو مراقبہ کہا جاتا ہے, دل کے ساتھ جڑنے کی محنت کر لیں. یہ پانچواں معمول ہو گیا. اور پھر رابطہ شیخ یعنی کسی کے ساتھ اپنے ذاتی معاملات کے اندر دین کی ٹرانسلیشن کرنے کی بھی کوشش کر لیں مشورے کے ساتھ. کہ ایک ہوتا ہے اجتماعی اور عالمی حالات کے اوپر, وہ بھی ہم سے نہیں ہو رہا آج کل کو, لیکن ذاتی طور پر دین کی یہ والی بات جو ہے, یہ والی فکر جو ہے, وہ میں کیسے اس کو سمجھوں, کیسے اپنے گھر کے اندر اس کے اوپر عمل کروں, کیسے اپنی ذات میں اس کے اوپر عمل میں لے کر کے آؤں, یہ سب کا سب جو ہے رابطہ شیخ کے معمول کے اندر آ جاتا ہے. کل چھ معمولات ہیں, استغفار, درود شریف, قرآن شریف, وقوع قلبی یعنی گناہوں کو چھوڑ دینا, مراقبہ اور رابطہ شیخ. ان شاء اللہ ان معمولات کو کریں گے ہمارے لیے نیک بننا خود بخود آسان ہوتا چلا جائے گا, اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکلتی ہمیں محسوس خود سے ہوگی. اذان ہونے والی ہے, بس سفر دعا کر لیتے ہیں. سبحان ربی العالی الوقار. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے کرونا خان پر عاجز مسکین بن گئے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے اہلوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اللہ ہمارے سینوں پہ روشن منظر فرما, ہمارے اندر ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما. اے اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما. اے اللہ دنیا کی محبت آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ یہ ہر بیماری, ہر برائی, ہر گناہ کی جڑ ہے. اے اللہ اس دنیا کی محبت کو, اس دنیا کی اے اللہ بلکہ محبت بھی اتنی زیادہ پیدا ہو چکی کہ یہ تو عظمت کی شکل اختیار کر چکی ہے، اللہ دنیا کی عظمت یا محبت اللہ سب کو ہمارے اندر سے دور فرما، اللہ ہمارے رگ رگ ریشے ریشے کے اندر سے اس کے اثرات کو ظاہر فرما، اللہ دنیا کی محبت سے ہمیں نجات عطا فرما، اللہ اس عذیت ناک زندگی سے ہمیں نجات عطا فرما، اللہ ہمیں کثرت سے ذکر کرنے والی زندگی عطا فرما، اللہ آپ نے اپنے قرآن کے اندر اعلان فرما دیا، اللہ کان کھول کر سن لو تک نہ کہ اللہ کی یاد کے ساتھ ہی جو ہے اطمینان وابستہ ہے، اللہ ہم دنیا کی یاد کے اندر اپنی زندگی ضائع کرتے چل رہے ہیں، اللہ کتنی بڑی زندگی ضائع کر چکے ہیں، اللہ آگے آنے والی زندگی کو اس دنیا کی یاد سے اللہ دنیا کی فکر سے اللہ بچانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ یہ دنیا ہماری تو نہیں ہے، اللہ اس دنیا کو نہ ہم نے چلانا ہے نہ اس دنیا کو ہم نے سنبھالنا ہے، اللہ اس دنیا کے اندر تو ہم اپنی میعاد بس پوری کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ میعاد کسی وقت بھی مکمل ہو سکتی ہے، اللہ اللہ رات دن ہم ایسے واقعات دیکھتے ہیں، اللہ اپنے گھروں کے اندر لوگوں کو دیکھتے ہیں، اللہ آخری دفعہ جب ہم اس جگہ بیٹھے ہوئے اللہ آپ کے قرآن کی کوئی تفسیر پڑھ رہے تھے یا انہیں تو بتا رہے تھے، اللہ ہمارے اپنے والد محترم دائیں ہاتھ کی طرف جو کمرہ ہے اس کے اندر موجود تھے، یا اپنے کرسی پر بیٹھے ہوتے تھے یا اپنے بستر پر بیٹھے ہوتے تھے، اللہ آج منہ میں مٹی پڑے اللہ اپنی قبر کے اندر لے تو رہے ہیں، اللہ سب تو ہمارے پاس ان پر پیارے کا بھی وقت نہیں ہوتا، اللہ ان کی یاد بھی اسی وقت آتی ہے جب آپ بلاتے ہیں، اللہ یہی تو ہماری حقیقت ہے، اس دنیا میں کتنا بھی لمبا رہ لے لیکن ایک دن تو اس دنیا سے ہمیں جانا ہی ہے، اللہ دوروں کو بھی جاتا ہوا دیکھتے ہیں، جوانوں کو بھی جاتا ہوا دیکھتے ہیں، بڑے عورتوں کو بھی جاتا ہوا دیکھتے ہیں، اور کنسل اللہ پیر کو ہر بچوں کو بھی جاتا ہوا دیکھتے ہیں، اللہ اس دنیا کے ساتھ کھیل دن لگاتے ہیں جبکہ جہاں تک تو ہمیں رہنا ہی نہیں ہے، اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اللہ اس کے بارے میں ایسی غیر سنجیدگی اللہ ایسی بے فکری اور یا اپنی طرف سے جو ہے وہ مفروضوں کے اوپر ہم یہ کہہ کر کے بیٹھے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ نے ہمیں خوب کھانے کو دیا اور اگلی زندگی میں بھی اللہ نے ہمیں بس اچھا ہی اچھا دینا ہے اور ہمیں ریڈ کارپیٹ ویلکم دیا جائے گا اور جنت ان سے بحث کے اندر داخل کر دیا جائے گا، حالانکہ آپ کے حبیب علیہ السلام کی دین کی بہت ساری باتوں کا نہ صرف یہ کہ ہم عمل کر پاتے نہیں ہیں اگرچہ کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ہم ان کا صرف انکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ قرآن میں جو دین ہے اللہ اس کا صرف انکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پھر بھی اس مقروضے کے اوپر ہم اسے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ یہ مقروضہ نہیں دھوکا نہیں تو اور کیا چیز ہے، اللہ ہمیں اس دھوکے سے نکلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ ہمیں اس ایجنشن سے نکلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے کہ ہمیں معلوم تو سب کچھ ہے بس عمل نہیں کر پا رہا کیونکہ مصروف بہت ہوں، جب مصروفیت ختم ہوگی تو بھاگ بھاگ کے عمل کر لوں گا، اللہ ہم اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہے، عمل کیسے ٹھیک کریں گے جبکہ علم بھی ٹھیک نہیں جبکہ فکر بھی ٹھیک نہیں جبکہ سوچ بھی ٹھیک نہیں، اللہ لوگوں تک مل بھی گئی تو عمل بھی غلط ہی کر رہے ہوں گے، اللہ اس ایجنشن سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ علم ماہر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما کے اللہ نے اپنے سلیم عطا فرما دیجیے، اللہ قرض سلیم عطا فرما دیجیے، اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما دیجیے، اللہ اس دنیا کی جو عزتیں ہیں اللہ یقیناً آپ ہی کے پاس ہے اور اللہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی راستے کے اوپر ہے، اللہ اس بات کو ماننے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور پھر آپ کے طریقے کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ ہمیں یقین ہے اس بات کا بلکہ مشاہدے کی حد تک یقین ہے کہ اللہ آپ عزت عطا فرماتے ہیں، اللہ آپ کام چلاتے ہیں، دین کو کیا چلاتے ہیں آپ دنیا کے بھی کام چلاتے ہیں، اللہ کیا صرف آپ کا دین ہی ہے، اللہ کیا صرف آپ کا دین ہی ہے، کیا دنیا آپ کی نہیں ہے، اللہ کیا آپ دین کے معاملات چلا سکتے ہیں، دنیا کے معاملات آپ نہیں چلا سکتے، اللہ ہم نے تو یہی بیان کر لیا ہے دنیا کے معاملات تو میں میں چلانے ہیں، دل میں تجربات کو میری تدبیر میں چلانے ہیں، میری فکر میں چلانے ہیں، میری محنت میں چلانے ہیں۔ اے اللہ اس اقتدار کی، اے اللہ ہمیں اس کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم دنیا کے معاملے میں آپ کا رد کر دیتے ہیں، دنیا کے معاملے میں آپ کا انکار کر دیتے ہیں، آپ کے قرآن کا، آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر دیتے ہیں، اور خالی جو ہے وہ چکر مار کے اور چکر لگا کر کے ہم اپنے آپ کو اعلیٰ ترین اسلام کے درجے کے اوپر خود کو فائز کر لیتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اس دھوکے سے نکال دیجئے، اے اللہ ہمیں اس دھوکے سے نکال دیجئے۔ اے اللہ ہم تو تیار نہیں ہیں نکلنے کے لیے، لیکن اے اللہ اگر آپ چاہیں تو ہم اس طرح کے بہانے سے پکڑ کر کے اس میں سے نکال سکتے ہیں۔ اے اللہ آپ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ اس سے پہلے کہ ہماری محنت ختم ہو جائے، پانی سر پر سے گزر جائے، یا تو ہماری اولادوں میں سے کوئی ایک یا سارے کے سارے آپ کے دین کے نوکر ہو جائے، یا غلط دین کو جو ہے وہ صحیح دین سمجھ کر کے اپنا لے، یا یہ کہ ہماری زندگی کی معیار ختم ہو جائے۔ اے اللہ اس سے پہلے ہمیں پہلے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں پہلے کی حقیقت سمجھا دیجئے، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تو نہیں مان سکے، اے اللہ اپنے غیبی خزانے سے ہمیں وہ بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ سب سے بڑھ کر ہمیں قلب سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہدایت عطا فرما دیجئے، اپنے سلیم عطا فرما دیجئے، وقت کے مناسب حال اور اپنے دور کے مناسب حال اے اللہ صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو اس دور کے اندر ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے اہم باتیں ہیں، اے اللہ ان باتوں کو اہمیت دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ کتنے درجات سے ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرما دیجئے، ہر قسم کے فتنوں سے اے اللہ فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ جو ہمارے عزیز اقارب دوست شدار ہوئے، ہمارے والدین اور قریبی رشتے دار فوت ہو چکے، اے اللہ ہماری قریبی ایک خاندان بہن کا دو دن پہلے انتقال ہو گیا، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ان کی مغفرت سے کسی اپنے طرف سے آنے درجات عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔